السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک گھنٹے پر مشتمل شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے. پاکستان:
دہشت گردوں کو مالی اعانت فراہم کرنے پر ملک کے مختلف علاقوں سے 64 مشتبہ افراد گرفتار. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
بھارت اور فرانس کے مابین 36 رافیل جنگی طیاروں کی خرید سے متعلق معاہدے پر دستخط اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں: اقوام متحدہ کے شام کے لیے نمائندے نے امید ظاہر کی ہے کہ شام سے متعلق امن بات چیت جمعے کے روز سے شروع ہوگی. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے محکمے نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کو مبینہ طور پر مالی وسائل فراہم کرنے کے الزام میں 64 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے زیادہ تر گرفتاریاں صوبہ پنجاب سے عمل میں لائی گئی ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ میں.
پاکستان کے مختلف صوبوں میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے قومی لائحہ عمل کے تحت 64 افراد کو مبینہ طور پر دہشت گردوں کو مالی اعانت فراہم کرنے پر گرفتار کر لیا ہے. سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی کے مطابق پنجاب میں 41 ایسے کیس رپورٹ کیے گئے جن میں 57 افراد ملوث تھے. حکام کے مطابق صوبے میں اب تک 51 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ سندھ میں 5 افراد کو دہشت گردوں کو مالی اعانت فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جبکہ خیبر پختونخوا میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے 4 کیسوں میں 8 افراد کو گرفتار کیا. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں دہشت گردوں کو پناہ اور خوراک فراہم کرنے کے الزام میں 28 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. پاکستان نے دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد انسداد دہشت گردی کا قومی لائحہ عمل تشکیل دیا تھا، جس میں ایک نقطہ دہشت گردوں کی مالی اعانت کو روکنا ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی میں استعمال ہونے والے پیسے کا پتہ چلانا انتہائی مشکل کام ہے، مگر مستقل کوششوں کے ذریعے اس میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. امریکہ نے بھی پاکستان کو اس سلسلے میں مدد کی پیشکش کی ہے. پاکستانی عہدیدار یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس شعبے میں اب تک خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی جا سکی. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردوں کی مالی اجانت کے علاوہ کئی اور طریقوں سے بھی سہولت کاری کی جاتی ہے، جس کا پتہ چلانا اہم کام ہے.
جب ٹیررسٹ کسی جگہ سے آ کے ٹھہرتے ہیں تو ان کو ٹھہرانے والے لوگ یہاں موجود ہیں، جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں، جو ان کو ویپن یا سوئسائڈ جیکٹ وغیرہ مہیا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ٹارگیٹ کی ریکنیسنس کرتے ہیں. تو وہ اس طرح کے فیسیلیٹیٹرز بھی یہاں موجود ہیں. بڑے شہروں میں عموماً باہر سے آ کے ٹیررزم لوگ کرتے ہیں، اور ان کے سیل اور فیسیلیٹیٹرز یہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں شہروں میں. تو ان کا یہ سارا، میرا خیال ہے کہ ان کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ ان میں سے کس کس شکل میں لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے.
بدھ کو باچا خان یونیورسٹی میں ہونے والے حملے کے بعد پاکستانی حکام نے کہا تھا کہ حملہ آوروں کے سہولت کار قریبی علاقوں میں مقیم تھے، جنہوں نے افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کو اسلحہ بھی فراہم کیا اور یونیورسٹی کے حدود اربا سے آگاہ کیا. پاکستان کی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ وہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے گی. نومبر میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے ملک میں دہشت گردوں کی مالی اجانت روکنے اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اس میں ترامیم منظور کی تھی. گزشتہ سال جون میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی اجانت روکنے کے لیے بینکوں اور مالیاتی اداروں کے لیے ضوابط بھی جاری کیے تھے. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے چرسدہ میں واقع باچا خان یونیورسٹی کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے. یونیورسٹی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کیمپس دوبارہ کھلنے کے بعد کے حالات کی روشنی میں کیا گیا ہے. 20 جنوری کو دہشت گرد حملے کے نتیجے میں یونیورسٹی میں 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے. تفصیل بتا رہے ہیں جلیل اختر.
گزشتہ ہفتے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں دہشت گرد حملے کا نشانہ بننے والی باچا خان یونیورسٹی پیر کو دوبارہ کھولی گئی، لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد انتظامیہ نے اسے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا. اس بات کا فیصلہ پیر کو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر فضل کریم مروت کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا. باچا خان یونیورسٹی کے رجسٹرار حامد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پیر کو یونیورسٹی انتظامیہ کے اجلاس میں دہشت گرد حملے کے بعد سامنے آنے والی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ حامد خان نے کہا کہ خراب موسم اور یونیورسٹی میں تعمیر و مرمت کے کام کی وجہ سے یونیورسٹی کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے آل ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کی، تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم یونیورسٹی کو ٹیمپرریلی جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارا ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کام ہے تاکہ یہ پہلے کمپلیٹ ہو۔ اور دوسری بات یہ فوگ کا مسئلہ ہے، کیونکہ فوگ بہت زیادہ ہے اس ریجن میں اور ویدر فورکاسٹ بھی یہ کہ اگلے 4 ڈیز کے لیے فوگ یہی چلے گا۔ تو ہمارا چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بسوں سے ٹرانسپورٹ کے ذریعے آتے ہیں، تو ٹرانسپورٹ کے لیے ویزیبلٹی نہیں ہے، تو اگر گاڑی یونیورسٹی آئے گی بھی تو 11-12 بجے کے قریب پہنچے گی۔ تو اس لیے کہا کہ یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ ٹیمپرری ہم اس کو بند کر لیتے ہیں، اور جو کچھ سیکیورٹی میجرز ہیں اس کی امپرومنٹ کے لیے ہم کام کر لیتے ہیں، اور جو ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہے جو ڈیمیجز ہوئی ہے بہت ساری جگہوں میں وہ جو ہے ہم وہ مینٹیننس ہم کر لیتے ہیں ود ان دس ٹائم پیریڈ۔
حامد خان نے کہا کہ یونیورسٹی کو دوبارہ کب کھولا جائے اس بات کا فیصلہ آئندہ چند روز کے بعد کیا جائے گا۔ پیر کو دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والوں کے لیے ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد ہوا، جس کے بعد یونیورسٹی میں پرامن ریلی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے باچا خان یونیورسٹی پر ہوئے مہلک حملے کے بعد یونیورسٹی سمیت 400 کے دیگر تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا تھا۔ پاکستانی حکام نے کہا تھا کہ اس حملے کو افغانستان سے کنٹرول کیا جا رہا تھا اور حملہ آور افغانستان ہی سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ اتوار کو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک اس معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں، مگر افغانستان میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو اپنے طور پر پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ گزشتہ بدھ کو 4 حملہ آوروں نے باچا خان یونیورسٹی پر حملہ کیا تھا، جس میں طلبا سمیت 21 افراد ہلاک ہوئے اور 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جوابی کاروائی میں 4 حملہ آوروں کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے شمال مغرب میں شمالی وزیرستان کے علاقے میں پاکستانی فوج نے فضائی کاروائی کی ہے۔ دتخیل اور شوال کے علاقوں میں پاکستانی فضائیہ کی بمباری سے کم از کم 8 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف ایک فضائی کارروائی میں 8 مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فضائیہ نے یہ کارروائی اتوار کو شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے قریب واقع دتخیل اور شوال کے علاقوں میں کی۔ اس سے قبل بھی شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں فضائیہ کی مدد سے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ پاکستانی فوج نے جون 2014 میں شمالی وزیرستان کے علاقے میں موجود ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عضب شروع کیا تھا، جبکہ ملک کے دوسرے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں عسکریت پسندوں کے خلاف خیبر 1 اور خیبر 2 کے نام سے فوجی کارروائیاں کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے زائد عرصے سے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن میں اب تک 90% سے زائد علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا ہے، اور ISPR کے مطابق گزشتہ 1.5 سال سے جاری اس کارروائی میں 3400 سے زائد عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں کی وجہ سے ملک میں مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، تاہم روا ماہ صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور اس کے ملحقہ قبائلی علاقوں میں ہوئے دہشت گردی کے واقعات میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اس تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ملک میں دہشت گرد اب بھی متحرک ہے۔ حکام ان حملوں کو دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا ردعمل قرار دیتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
نیوزی لینڈ نے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان کو 70 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی ہے۔ پیر کو ولنگٹن میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر میزبان ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی، جس کے بلے بازوں نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 280 رن بنائے۔ پاکستان کی پوری ٹیم 46 اوورز میں 210 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت نے فرانس سے 36 رافیل جیٹ طیارے خریدنے کے ابتدائی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ تاہم مالی تفصیلات طے ہونے کے بعد ہی اسے حتمی شکل دی جائے گی۔ مسٹر مودی نے اس معاہدے کا اعلان فرانس کے صدر فرانسوا اولان سے ملاقات کے بعد کیا، جو بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکہ اپنی کوششوں کو بڑھاتے ہوئے بھوک بغیر چلے ہوئے اسلحے اور میکانگ کی ٹیکنالوجی تک رسائی سمیت لاؤس کے مسائل کے حل میں مدد کر رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کے روز وینٹین کے دورے کے دوران ایک ابتدائی خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے شام سے متعلق بات چیت سمیت ایشیا سے باہر درپیش مسائل سے متعلق بھی بات کی۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے نے امید ظاہر کی ہے کہ جمعے کو جنیوا میں شامی حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کے درمیان امن مذاکرات ہوں گے۔ نمائندہ خصوصی سٹیفن ڈی میسٹورو نے کہا ہے کہ اس عمل میں تاخیر اس بارے میں اختلافات کی وجہ سے ہوئی کہ کسے بات چیت کے لیے دعوت دی جائے اور کسے نہیں۔ ان کے الفاظ،
ڈیو ٹو دی انٹینس ڈس ایگریمنٹس فرینکلی اینڈ ڈفرنٹ اوپینینز آن ہو شوڈ بی آن دی لسٹ، دی
وہ کہہ رہے تھے کہ صاف بات یہ ہے کہ اس بارے میں کہ فہرست میں کون شامل ہوگا، شدید اختلافات اور مختلف نقطہ نظر کے باعث آج 25 جنوری کو شروع ہونے والی بات چیت ملتوی کر دی گئی ہے، اور آج بجائے بات چیت کے آغاز کا اعلان کرنے کے، میں آپ کے سامنے اب بھی اپنے نظریے کے مطابق اس تاریخ کا اعلان کر سکتا ہوں جس کے لیے ہم کل دعوت نامے بھیجیں گے، اور وہ تاریخ ہے 29 جنوری، جب شامی فریقین میں بات چیت شروع ہوگی۔ تاہم یہ تفصیلات انہوں نے نہیں بتائیں کہ کس کس کو بلایا جا رہا ہے۔ لاؤس میں اپنے دورے کے دوران مسٹر کیری نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ چند روز انتظار کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ پہلے روز ہی بات چیت کسی نتیجے پر بغیر پہنچے بغیر ختم ہو جائے، کوئی معقول لائے عمل بنا لیا جائے۔ وزیر خارجہ جان کیری اپنے ایشیا کے دورے میں کمبوڈیا جا رہے ہیں، جہاں وہ منگل کو کمبوڈیا کے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے اور علاقے کی صورتحال اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسد نذیر۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری جب کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن سین سے منگل کو ملاقات کریں گے تو وہ کمبوڈیا میں جمہوری اصلاحات اور انسانی حقوق کی بہتری کے موضوع پر بالخصوص تبادلہ خیال کریں گے۔ کمبوڈیا کے حزب مخالف لیڈر سیم رینزے اختیار کردہ ضلع وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ چاہتے یہ ہیں کہ کمبوڈیا میں مکمل جمہوری اصلاحات کی ضمانت دی جائے۔ ادھر آسیان کے رکن ممالک کے ساتھ کمبوڈیا، بحیرہ جنوبی چین کے مسئلے پر بات چیت سے گریزاں ہیں۔ اس وقت ایک طرف امریکہ کی طرف سے کمبوڈیا پر دباؤ ہے تو دوسری طرف سے چین کا اثر و رسوخ بھی اس پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ اصل میں اس علاقے میں کمبوڈیا نسبتاً ایک چھوٹا ملک ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ آسیان کا ایک اہم کلیدی رکن بھی ہے۔ ایک تجزیہ کار اونیکا کا کہنا ہے کہ اسی لیے کمبوڈیا کو کوئی نہ کوئی کردار تو ادا کرنا ہوگا۔ ظاہر اس سلسلے میں چین کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات اس کے واضح موقف کی راہ میں مزاحم ہوں گے۔ آسیان کے حوالے سے اس کی حیثیت ایک چینی مہرے کی بھی ہو سکتی ہے۔ جانکاری نومپین کے دورے میں کمبوڈیا کے ساتھ 2 طرفہ تجارت میں اضافے کے موضوع پر بھی بات چیت کریں گے۔ اگلے ماہ کیلیفورنیا میں آسیان کے رہنماؤں کا ایک سربراہی اجلاس بھی متوقع ہے، جس سے صدر اوباما خطاب کریں گے۔ 1990 کے عشرے سے کمبوڈیا کو اپنی مصنوعات برآمد کرنے کے لیے ترجیحات مراعات حاصل ہیں۔ کمبوڈیا کی ملبوسات کی صنعت کی یورپ اور امریکہ کے لیے برآمدات میں 1% GDP کا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت اس تجارت کا حجم 3 ارب ڈالر کے قریب ہے اور تقریباً 6 لاکھ افراد کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ کمبوڈیا کی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان مراعات کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط بھی وابستہ ہیں، جن میں انسانی حقوق کا فروغ اور جمہوری اصلاحات شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دوسری طرف کمبوڈیا کے انفراسٹرکچر کے لیے چین جو قرضے دے رہا ہے وہ بہت حد تک غیر مشروط ہیں۔ بہرحال اس وقت کمبوڈیا چین اور امریکہ کے درمیان ایک ایسا ملک ہے جس پر دونوں جانب سے دباؤ بھی ہے اور مراعات کی پیشکش بھی۔ چین کا مقصد علاقے کے قدرتی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ ایک عرصے سے سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی آسیان ممالک کی سربراہی کانفرنس میں امریکہ کی کوشش ہوگی کہ وہ اس تنظیم کے ذریعے کمبوڈیا کی حکومت کے ساتھ تعلقات میں بہتری لائی جائے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا حالیہ دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیمرون کے شمالی قصبے میں پیر کے روز متعدد خودکش بم حملے ہوئے ہیں، جن میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم بوکو حرام پر شک ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شام اور عراق میں سرگرم انتہا پسند تنظیم داعش نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں بظاہر ان 9 عسکریت پسندوں کو دکھایا گیا ہے جو پیرس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں اور شام اور عراق میں قیدیوں کی سرقلم کرنے میں مبینہ طور پر ملوث تھے۔ یورپین یونین پولیس نے پیر کے روز ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ برس پیرس پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد ممکنہ طور پر داعش اور دوسرے عسکریت پسند یورپ میں بڑے پیمانے پر حملے کر سکتے ہیں۔ یوروپول کے مطابق یورپ گزشتہ 10 برسوں سے دہشت گردوں کی دھمکیوں کی زد میں ہے۔ پیر کروز مصر میں لمبے عرصے تک اقتدار میں رہنے والے سابق صدر حسنی مبارک کے خلاف شروع ہونے والے احتجاج کے 5 برس مکمل ہو گئے، جس نے مشرق وسطی میں انقلاب کی ایک نئی لہر کا آغاز کیا تھا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے کہا ہے کہ ان کا ملک دہشت گردی کے خلاف نیا قانون داعش کے خطرے کے خلاف ایک انتہائی اہم ہتھیار ہے۔ مسٹر نجیب نے دہشت گردی کے خلاف کوالالمپور میں شروع ہونے والی 2 روزہ عالمی کانفرنس کے آغاز پر پیر کے روز یہ بات کہی۔ تائیوان میں غیر معمولی سردی کی لہر سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے، جن کی اکثریت دارالحکومت تائپے اور نواحی علاقوں میں ہلاک ہوئی۔ امریکہ کے مشرقی علاقوں میں تاریخ کے بدترین سرد طوفانوں میں سے ایک کی زد میں آنے کے بعد اب متاثرہ علاقوں میں برف ہٹانے اور صفائی کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ معمولات زندگی کے پوری طرح بحال ہونے میں ابھی مزید چند دن لگیں گے۔ اور امریکہ کی شمال مغربی ریاست الاسکا میں شدید زلزلہ آیا ہے، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور گزشتہ کئی ماہ سے امریکہ میں آئندہ صدر کے لیے مہم جاری ہے، جس میں ہر ایک ووٹروں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہی اس عہدے کے لیے سب سے موزوں شخص ہے۔ جیسا کہ وائس آف امریکہ کے قومی امور کے نامہ نگار جم میلو نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں پارٹیوں کے ارکان میں نامزدگی حاصل کرنے کے لیے سخت مقابلہ ہے۔ تفصیل مدثرہ منظر کی زبانی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائٹ ہاؤس کے لیے مقابلے کی مہم میں آئیووا کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ریپبلکن پارٹی میں صفحے اول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز کے درمیان سخت مقابلہ ہے، اور ٹرمپ کو امید ہے کہ نائب صدر کی سابق امیدوار سیرا پیلن کی جانب سے توثیق کے بعد انہیں قدامت پسندوں میں مقبولیت حاصل ہوگی۔ سیرا پیلن کے الفاظ، وہ عوام کے سوا کسی کے زیر بار نہیں، یہ کتنی خوشکن بات ہے۔ وہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے میں آپ کی مدد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے ان کی حمایت حاصل کرنا ہوگی، انہیں اس کا احساس ہے اور وہ کسی بھی اور شخص کے مقابلے میں اسے بہتر سمجھتی ہیں۔ ٹیڈ کروز آئیووا میں اپنی فتح کے لیے مذہبی قدامت پسندوں پر انحصار کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ، لوگ حرکت میں آ رہے ہیں، لوگوں میں یہ بیداری بہت مضبوط ہے جو ملک بھر میں چھا رہی ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ بہت سادہ بات ہے۔ آزادی کا جذبہ پورے امریکہ میں بیدار ہو رہا ہے، چنانچہ آج آپ کے درمیان آ کر میں بہت پرجوش ہوں۔ جان فورٹیئر دو جماعتی پالیسی سینٹر سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بڑا سوال یہ ہے کہ آیا ٹرمپ کے حامی واقعی ووٹ دینے نکلیں گے بھی؟ وہ کہتے ہیں، بعض ووٹر کہیں گے، دیکھیے میں ٹرمپ کو پسند کرتا ہوں، مگر مجھے ایسا امیدوار چاہیے جو جیت سکتا ہو، جو ہلری کلنٹن کو شکست دے سکے۔ چنانچہ اس طرح کی ترجیحات حقیقی ووٹنگ کا وقت قریب آنے پر ووٹروں کے پیش نظر رہتی ہیں۔ آئیووا میں ڈیموکریٹک پارٹی کی صفحے اول کی امیدوار ہلری کلنٹن اور ورماؤنٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے، اور دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ نومبر کے انتخابات میں ریپبلکن امیدوار کے مضبوط مد مقابل ہوں گے۔ ہلری کلنٹن کہتی ہیں، ہمیں پارٹی سے وفاداری کو ملک سے وفاداری میں بدلنا ہوگا، ہمیں ایسے مواقع تلاش کرنا ہوں گے جن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے ایسی حکومت کی تشکیل کر سکیں جو آپ سب کا حق ہے، ایسی حکومت جو آپ کو جواب دے ہو۔ سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں، اگر آپ ایسا امیدوار چاہتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے سکے، جو باقی تمام ریپبلکنز کو شکست دے سکے، تو برنی سینڈرز وہ امیدوار ہے۔ ڈیموکریٹک سیاسی تجزیہ کار سٹین گرینبرگ کہتے ہیں، سینڈرز نے یکساں آمدنی پر توجہ مرکوز کر کے نوجوان ووٹروں میں کافی جوش پیدا کیا ہے، اوسطاً لوگوں کی آمدنی میں انحطاط آیا ہے، عدم مساوات میں بے حد اضافہ ہوا ہے، ارب پتی پیسے کے بل پر اثر و رسوخ حاصل کر رہے ہیں، چنانچہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، اور کاروباری شعبے نے جس طرح حکومت پر اثر و نفوذ حاصل کیا ہے اسے کسی طرح لگام دینے کی ضرورت ہے، اور برنی سینڈرز نے اسی کی خاطر آواز اٹھائی ہے۔ آئیووا میں اس انتخابی مہم کا وقت نکلتا جا رہا ہے اور جلد ہی ووٹر اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
غلام علی غزل گائکی کے بعد اب اداکاری کریں گے، تفصیل سنیے فکرو فن میں۔
تمہارے خط میں، تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔
پاکستانی غزل گائک غلام علی اب اداکاری کے میدان میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھانے کو تیار ہیں، اور جلد ہی ان کے پرستار انہیں بالی ووڈ کی فلم میں اداکاری کرتے دیکھ سکیں گے۔
کل چودہ کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ کل چودہ کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ کل
اخبار ٹریبیون نے انڈو ایشین نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشہور ٹی وی شو انڈیاز موسٹ وانٹیڈ کے ہوسٹ شعیب الیاسی کی ڈائریکٹ کردہ فلم گھر واپسی میں غلام علی گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری بھی کریں گے۔ وہ ان دنوں نیو دہلی میں فلم کے لیے ڈبنگ کرانے میں مصروف ہیں۔
ہم کو کس کے غم نے مارا، ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر صحیح، کس نے توڑا دل ہمارا، کس نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی پھر صحیح، ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی۔
فلم میں کام کرنے کا خیال کیسے آیا؟ اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ شعیب الیاسی ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے فلم میں کام کرنے کا کہا تو وہ انکار نہ کر پائے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلم میں کام کرنا گائیکی سے زیادہ مشکل ہے۔
پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا، آوارگی دل، یہ پاگل دشت میں ایک شہر تھا، اس دشت میں ایک شہر تھا، وہ کیا ہوا،
کا یہ بھی کہنا تھا کہ میوزک آرٹ اور کلچر سے دوریوں کو قربتوں میں بدلا جا سکتا ہے۔ وہ 29 جنوری کو ممبئی میں فلم گھر واپسی کی میوزک لانچ میں بھی شرکت کریں گے۔
چھپکے چھپکے رات میں آنسو بہانا یاد ہے، چھپکے چھپکے رات میں آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، چھپکے چھپکے رات دن۔
گھر واپسی میں غلام علی کے ساتھ الوک ناتھ، فریدہ جلال، دیپک تجوری اور زرینہ وہاب بھی اداکاری کریں گے، جبکہ سنیدھی چوہان، سونو نگم اور شان بھی فلم میں غلام علی کے ساتھ اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ، میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ نو عمری کی زندگی میں قدم رکھنے والے نوجوانوں کے لیے 24 گھنٹوں میں کم از کم 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے، جبکہ 6 گھنٹے سے کم نیند لینے کے اثرات آگے کی زندگی میں موٹاپے کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ایسے نوجوان جو 21 برس کی عمر تک 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کی عادت رکھتے تھے، ان میں نمایاں طور پر وزن میں اضافے کا امکان کم پایا گیا۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ناکافی نیند وزن میں اضافے کے اعتبار سے ایک اہم پیشن گوئی ثابت ہوئی، جس میں 6 گھنٹے سے کم نیند موٹاپے کے خطرات کا ایک اہم عنصر تھی۔ اس مطالعے کے لیے کولمبیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیرولائنا کے محققین نے 16 برس اور 21 برس کے 10,000 نوجوانوں کے صحت کی معلومات کا تجزیہ کیا۔ 6 برس تک جاری رہنے والی اس تحقیق کے دوران ٹین ایجرز نوجوانوں کے وزن اور نیند کے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئی۔ 16 برس کے ہر 5 میں سے ایک بچے نے بتایا کہ اس کی نیند کا دورانیہ ہر روز رات میں 6 گھنٹے سے کم ہوتا ہے، اور اسی گروپ میں 21 برس کی عمر میں موٹاپے کا امکان 20% زیادہ پایا گیا۔ محققین کے مطابق اگرچہ جسمانی سرگرمیوں کی کمی اور ٹیلی ویژن دیکھنے کا دورانیہ بھی موٹاپے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن نیند کی کمی اور موٹاپے کے تعلق کے لیے ان وجوہات کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جسمانی طور پر صحت مند ہونے کے باوجود نیند کی کمی سے صحت کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیند کی کمی، تھکان اور دن کے اوقات میں غنودگی کے اثرات سے عام طور پر انسان کی کھانے پینے کی عادتیں بھی متاثر ہوتی ہیں، جو اسے وقت بے وقت کھانے اور بغیر غذائیت والے کھانوں کی جانب مائل کرتی ہے۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر نیند کا دورانیہ 6 گھنٹے سے کم ہو تو جسم میں موجود بھوک کو کنٹرول کرنے والے ہارمون کا اخراج بڑھ جاتا ہے، جبکہ بھوک کی اشتہا کو دبانے میں مدد کرنے والا ہارمون کم خارج ہونے لگتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر شکیرا نے کہا کہ کم عمری میں نیند کی کمی مستقبل میں آپ کے لیے موٹاپے کے خطرے میں اضافہ کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایک بار بالغ عمر تک وزن میں اضافہ ہو جائے تو اسے کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہوتا ہے صحت کے مسائل میں اضافے کا خطرہ بھی بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر شکیرا کے بقول والدین کے لیے پیغام ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے ٹین ایج بچے ہر رات 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ وہ اپنے عہدے کی مدت ختم ہونے پر نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے اور وہ مزید توسیع کے خواہش مند نہیں ہیں۔ ان کا یہ بیان اس حوالے سے اہم ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ان کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سیاسی حلقوں میں بحث مباحثہ جاری تھا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں بے بنیاد ہیں اور وہ اپنی مدت کے اختتام پر عہدے سے الگ ہو جائیں گے۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ پاکستانی فوج ایک عظیم ادارہ ہے اور وہ مدت ملازمت میں توسیع پر یقین نہیں رکھتے. ملک کے طاقتور ادارے کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان کا مفاد سب سے مقدم ہے اور اس کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے پیر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فوج کے سربراہ کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی جدوجہد پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری رہے گی. واضح رہے کہ جنرل راحیل شریف کے پیشرو جنرل اشفاق پرویز کیانی کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی گئی تھی. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف 1976 میں فوج میں شامل ہوئے اور نومبر 2013 میں انہوں نے بطور 15ویں چیف آف آرمی سٹاف کے ملک کی طاقتور فوج کی کمان سنبھالی. ان کی مدت ملازمت رواں سال نومبر میں ختم ہو رہی ہے. دہشت گردوں کے خلاف جاری کاروائیوں کے تناظر میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ عسکریت پسندوں کے خاتمے کی کوششوں کے تسلسل کے لیے جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع پر غور کیا جا رہا ہے. سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ فوج کے سربراہ کی طرف سے یہ واضح بیان بہت اہم ہے.
ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں کہ جی اچھا تو کئی لوگ یہ تاثر بھی لے سکتے ہیں کہ جی یہ کہیں آرمی سپانسرڈ تو نہیں ڈائیلاگ ہو رہے کہ ان کو ضرور کو ایکسٹینشن دیں. ہی ہیز گیون اے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ کہ میں نہیں انٹرسٹڈ. اٹس اے گریٹ انسٹیٹیوشن. وین ہی سیز اٹس اے گریٹ انسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی بندہ انڈسپینسیبل نہیں ہے. وہ ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا, دوسرا جائے گا تیسرا آ جائے گا. تو آئی تھنک دس از گڈ کہ انہوں نے یہ دیا, لیکن دس ڈز ناٹ مین دیٹ دی گورنمنٹ وڈ آلسو لسن ٹو ہم دیٹ وے. وہ تو وین دی برج کمز it will be crossed then and the government will decide what is in the best interest of the country and the institution. اور یہ اس وقت پھر فیصلہ حکومت کرے گی.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم کا کہنا تھا کہ فوج کے سربراہ نے قیاس آرائیوں کا پروقار طریقے سے جواب دیا.
دس از اے ویری گولڈن پرنسپل کہ نو بڈی از انڈسپینسیبل. اینی بڈی ہو گوز اندر گائے وڈ کم اینڈ ٹیک آن. اور جس سسٹم نے راحیل شریف صاحب کو پیدا کیا ہے وہی سسٹم ایک اور راحیل شریف بھی پیدا کرے گا. تو آئی تھنک فرام ہم اٹ از ویری ویری گڈ ویری پروقار قسم کی بات انہوں نے کی ہے, لیکن دس ڈز ناٹ مین کہ گورنمنٹ کا فیصلہ بھی یہ ہوگا. یہ بات نہ دیکھا جائے.
پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک بیان میں کہا کہ یہ بات خوشائند ہے کہ جنرل راحیل شریف اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے خواہش مند نہیں ہیں. جنرل راحیل شریف کا تعلق ایک فوجی خاندان سے ہے اور ان کے مرحوم بڑے بھائی میجر شبیر شریف کو پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے بھی نوازا جا چکا ہے. فوج کی کمان سنبھالنے کے بعد انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ملک کی اور غیر ملکی دہشت گردوں کے گڑھ سمجھے جانے والے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شروع کیے جانے والے آپریشن ضرب عزم کی قیادت کی, جبکہ اس کے علاوہ خیبر ایجنسی میں بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر 1 اور خیبر 2 کے نام سے آپریشن کیے گئے. گزشتہ 2 سالوں کے دوران ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں میں نمایاں تیزی دیکھی گئی, جس کی وجہ سے پاکستان میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں بھی کمی آئی. جنرل راحیل شریف نے فوج کی کمان سنبھالنے کے بعد اہم غیر ملکی دورے بھی کیے, جن میں امریکہ, سعودی عرب, ایران اور افغانستان کے دورے شامل ہیں, جبکہ افغانستان کے مصالحت کے عمل کی بحالی کے سلسلے میں بھی انہوں نے افغان قیادت سے رابطے کیے اور اس عمل میں بھی ان کا کردار خاصا اہم تصور کیا جا رہا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
گزشتہ سال کے دوران کراچی میں 2000 سے زیادہ بچے لاپتہ ہوئے, جن میں سے اکثر ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے. بچوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم روشنی ہیلپ لائن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لاپتہ ہونے والے بچوں کی عمریں 1 سے 18 سال تک ہیں اور ان کے غائب ہونے کی وجوہات مختلف ہیں. مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں.
ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے سال پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 2000 سے زیادہ بچے گم ہو گئے اور ان گمشدہ بچوں میں سے اکثریت اب تک نہیں ملی. یہ رپورٹ گمشدہ بچوں کی بازیابی کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے روشنی ہیلپ لائن نے تیار کی ہے. روشنی ہیلپ لائن کے سربراہ محمد علی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2015 میں کراچی میں 18 سال کی عمر تک کے 2160 بچے لاپتا ہو گئے, یعنی کہ اب ان بچوں کا اپنے والدین سے کوئی رابطہ نہیں. ان بچوں میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو کہ گم ہو گئے اغوا ہو گئے یا پھر کسی وجہ سے اپنے گھر سے بھاگ گئے۔ محمد علی کا مزید کہنا تھا،
مسنگ کی رپورٹنگ بہت پور ہے پاکستان میں، والدین تھانے میں اس لیے جاتے ہیں اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ ان کے بچے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کی جائے گی، ان کے بچے کی بازیابی یا تلاش کے لیے ریکوری کے لیے پولیس مدد کرے گی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہمارے یہاں قانونی طور پہ مسنگ چلڈرن ایشو قابل دست اندازی جرم نہیں ڈکلیئر ہے، اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ پولیس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ قانونی طور پہ پیچیدگیوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ آ کے یہ نہیں کہتے کہ بچہ اغوا ہوا ہے، لیکن پولیس جب انکوائری شروع کرے گی تبھی یہ ساری چیزیں سامنے آئے گی نا۔ پولیس بہت تجربے کار ہے ماشاءاللہ سے ہماری، پولیس اگر چاہے اس کو اگر کوگزینیبل آفنس ڈکلیئر کر کے اس کی ایف آئی آر درج کرے، فوری تفتیش کرے، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں 100% ریزلٹ آئیں گے، میں کہتا ہوں کہ 70% بچوں کی ریکوری سیفلی ہو جائے گی۔
عوام کو قانونی امداد دینے والے ادارے جسٹس ہیلپ لائن کے سربراہ ایڈوکیٹ ندیم شیخ نے کراچی میں بچوں کے لاپتہ ہونے اور اس سلسلے میں قانونی کاروائی کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا،
تھانوں کے اندر جو سسٹم بن گیا ہے کہ اگر کسی تھانوں میں زیادہ گمشدگی کی رپورٹیں ہوتی ہیں، زیادہ وارداتیں کی رپورٹیں ہوتی ہیں، تو ایسے جو صاحبان اپنی کارکردگی کو خراب نہیں کرتے اور اس کی رپورٹیں درج کرنے میں لغرے کرتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے کرتے ہیں، تو اس کے لیے بنیادی طور پر جیسے پنجاب گورنمنٹ نے ایک چائلڈ لیبر کا پورا سسٹم بنا دیا ہے، چائلڈ بیورو بنا دیا ہے، اس میں ان کی بڑی مشہور قسم کا انہوں نے سسٹم بنایا ہے جس میں وہ بچوں کی گمشدگی کی رپورٹ کو وہاں کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف خود آپریٹ کرتے ہیں۔ دوسرا، قانون مضبوط ہے اور ہمارے ادارے مضبوط ہیں، سی پی ایل سی مضبوط ہے، ایسا نہیں ہے کہ ماؤں کی اور بہنوں کی کمپلینٹس پہ کاروائی نہیں ہوتی۔
اس سلسلے میں کوشش کے باوجود کراچی پولیس کا موقف حاصل نہ ہو سکا۔ عوام اور پولیس کے بیچ رابطے کا کام کرنے والا ادارہ سی پی ایل سی دوسرے جرائم کے ساتھ ساتھ گمشدگی اور اغوا کے معاملات میں بھی عوام کی مدد کرتا ہے۔ سی پی ایل سی کے سابق سربراہ احمد چنوئی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
جب بچہ غائب ہوتا ہے تو اس کا کوئی ٹریک ملنا جو ہے وہ مشکل اس سینس میں ہو جاتا ہے کہ نارملی ان بچوں کے پوزیشن میں کوئی موبائل فون یا سیل فون یا اس طرح کی چیز نہیں ہوتی کہ جس سے جو ہے وہ اس کی لوکیشن میں یا اس کو لوکیٹ کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ اس پہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو افیکٹڈ فیملی ہے ان کا کوآپریشن اور ان کی مسلسل پرسوئنس جو ہے وہ اس کی ان کیسز میں ضروری ہوتی ہے، تو جہاں ان کا کوآپریشن اور ان کی مسلسل پرسوئنس ہوتی ہے وہاں ان کیسز میں جو ہے وہ واضح کامیابی بھی جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔
گمشدہ بچوں کی بازیابی کے لیے کام کرنے والے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ ان لاپتہ بچوں کو ان کے والدین سے ملانے کے لیے اور ان گمشدہ بچوں کو جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی موجودہ قوانین پر عمل درآمد کی بھی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں قانون بنانے والے ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور معاشرے کے ہر فرد کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت فرانس سے 36 جدید لڑاکا جٹ طیارے خرید رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے عہدیداروں نے اس سلسلے میں ایک یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارت اور فرانس نے 36 رافیل جنگی طیاروں کی خرید کے سلسلے میں ایک معاہدے پر پیر کے روز دستخط کیے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپریل میں اس سودے کا اعلان کیا تھا، لیکن قیمت کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات میں تعطل کے سبب یہ معاہدہ معرض التوا میں تھا۔ 36 رافیل طیاروں کی خرید پر بھارت کے 60,000 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ اس معاہدے کا اعلان بھارت کے 3 روزہ دورے پر آئے فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے ساتھ حیدرآباد ہاؤس میں مذاکرات کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے اس فیصلے سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 18 برسوں سے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک رشتے ہیں جنہیں اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔
رکشا سہیوگ کے سندربھ میں 36 رافیل لڑاکو ویمانوں کی خرید کو لے کر یہ خوشی کی بات ہے کہ دونوں پکشوں کے بیچ کچھ فائنانشل ایسپیکٹ کو چھوڑ کر کے شیش انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ سمپن ہو گیا ہے۔
وزیر اعظم مودی نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے پیرس سے لے کر پٹھان کوٹ تک دہشت گردی کا بھیانک چہرہ دیکھا ہے، اس کے خلاف پوری دنیا کو متحد ہو جانا چاہیے۔
آتنکواد، مانوتا तथा मानव मूल्यों का दुश्मन है। मेरा यह मानना है कि इससे लड़ने के लिए मानवता में विश्वास रखने वाले सभी देशों और शक्तियों को एकत्रित होना नितांत आवश्यक है।
फ्रांसीसी सदर ओलांद ने भारत पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में कहा कि राफेल तैयारियों की खरीद पर होने वाले मुजाकरात सही सिमत में चल रहे हैं। उन्होंने इस सौदे को एक फैसलाकुन कदम करार दिया और कहा कि मालियात से मुतल्लिक जो इख्तलाफात हैं उन्हें चंद रोज में दूर कर लिया जाएगा। ओलांद ने मजीद कहा कि राफेल भारत और फ्रांस के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इस मौके पर एक मुश्तरका बयान जारी किया गया जिसमें दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। दोनों रहनुमाओं ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हुए बेकसूरों की हलाकत पर रंजोगम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये हमले दरअसल बुनियादी इंसानी इकदार पर हमले हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जंग के अपने अज़्म का इआदा किया। इस दौरे में दोनों मुल्कों में 16 दीगर मुआहदों पर भी दस्तखत हुए जो कि स्मार्ट सिटी, शहरी तरक्यात और नकलो हमल, पानी और शमसी तबानाई वगैरह के शुबों से ताल्लुक रखते हैं। फ्रांसीसी सदर 26 जनवरी की योम जमहूरिया तकरीबात में मेहमान खसूसी होंगे। दाइश की जानिब से उनको लाहिक खतरात के पेश नज़र दिल्ली में गैर मामूली हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
972 कहां आपको मिलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका।
पनाह गुजीनों के लिए अक्वामे मुत्तहदा के इदारे और उसके साथ काम करने वाले नाइजेरिया और वस्त अफ्रीकी जमहूरिया तनाज़ों के बायस भागने वाले लाखों अफराद की जिंदगी बचाने के लिए निसफ अरब डॉलर से ज्यादा की इमदाद की अपील कर रहे हैं। जेनेवा में यूएनएचसीआर के सदर दफातर से वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए लीजा श्लाइन की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिरा मंजर।
अगरचे सब आंखें शाम के पनाह गुजीनों के बहरान पर लगी हैं, मगर ऐसा लगता है दुनिया नाइजेरिया और वस्त अफ्रीकी जमहूरिया के तनाज़ों को भूल चुकी है, जहां अफ्रीका में इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा बहरान पैदा हुआ है। अक्वामे मुत्तहदा ने बताया है कि नाइजेरिया में बोको हराम के जालिमाना हमलों से बचने के लिए तकरीबन 2.5 लाख लोग हमसाया मुल्कों में पनाह ले चुके हैं और अक्वामे मुत्तहदा के मुताबिक सीएआर में जारी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद के बायस तकरीबन 5 लाख अफराद सरहद पार करने पर मजबूर हुए। अक्वामे मुत्तहदा की अपील का मकसद न सिर्फ इन पनाह गुजीनों बल्कि उन कम्युनिटीज की भी मदद करना है जिन्होंने चाड, निजर, कैमरून और अवामी जमहूरिया कांगो में इन लोगों को पनाह दी है। पनाह गुजीनों के इदारे के तर्जुमान एड्रियन एडवर्ड्स ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि अपील का मकसद उन लोगों को तहफ़ुज़ और जिंदगी की बुनियादी जरूरत की अशिया बहम पहुँचाना है।
And also too, looking at issues that normally don't get much public attention, such as education and livelihoods. When you have refugees displaced,
इसके अलावा उन मसाइल की तरफ तवज्जो देना है जिन पर आमतौर पर तवज्जो नहीं दी जाती, जैसे कि तालीम और जिंदगी की सहूलतें। जब लोग बेघर होकर हमसाया ममालिक में जाते हैं तो बच्चों की तालीम का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। बाज़ औक़ात लोग बेहतर जिंदगी नहीं गुजार पाते, उन्हें रहने सहने की मुश्किल पेश आती हैं। चुनांचे इन उमूर पर तवज्जो देना बेहद बेहद ज़रूरी है। एडवर्ड्स कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी के दो बहरान ऐसे हैं जिन्हें फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। वो कहते हैं बदकिस्मती से नाइजेरिया और सीएआर या कार तवील अरसे से आलमी शह सुर्खियों से गायब हैं। उन्होंने कहा कि बैन अलाक्वामी ब्रादरी अगर ये समझती है कि ये मकामी मसाइल हैं तो वो खुद को धोखा दे रही है।
These are regional problems because they are generating refugees into surrounding countries. Countries like Cameroon, for example,
ये इलाकाई मसाइल हैं क्योंकि इनकी वजह से इर्द-गिर्द के ममालिक में पनाह गुजीनों की तादाद बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर कैमरून जैसे ममालिक में नाइजेरिया और वस्त अफ्रीकी जमहूरिया या सीएआर या कार दोनों से पनाह गुजीन आ रहे हैं और ये बहरान और मसाइल एक तरफ तो बढ़कर जनूबी सूडान तक पहुँच रहे हैं और दूसरे DRC और दीगर इलाकों तक। एडवर्ड्स कहते हैं अगर इन मसाइल को हल करना है तो इन पर जामे अंदाज में तवज्जो की जरूरत है। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
25 बरसों में अमेरिका में एशियाई वोट अमरीकी वोटरों की तादाद दुगनी हो जाएगी। सन 2040 तक हर 10 अमरीकियों में एक एशियाई अमरीकी होगा, मगर सियासतदान एशियाई अमरीकी वोट को ज्यादा अहमियत नहीं देते रहे। एशियाई अमरीकी कम्युनिटी तक रसाई भी कुछ इतनी आसान नहीं। जनूबी कैरोलिना से एलिजाबेथ ली की रिपोर्ट के साथ एक बार फिर मुदस्सिरा मंजर।
तकरीबन सब वालदेन अपने बच्चों को जो कहानियां सुनाते हैं ان میں زندگی کی بری تصویر سے بچنے کا سبق ہوتا ہے، مگر ہیو ترا کے والد نے انہیں مختلف طرز کی کہانیاں سنائی ہیں.
The bedtime stories, it wasn't like fairy tales or Disney stories, it was, you know, war.
رات سونے سے پہلے کی یہ کہانیاں پریوں کے دیس یا ڈزنی کی کہانیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ جنگ اور جنگ کے اثرات کی کہانیاں تھیں. ویتنام کی جنگ میں بچ رہنے والے دیگر لوگوں کی طرح ترا کے والد خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اپنے تجربات اپنے بیٹے کو بتائے جو اس وقت صرف 2 برس کا تھا جب وہ امریکہ آئے. ہیو ترا ایک ویتنامی امریکی ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے جو کچھ کھویا، گھر کے جو افراد جنگ میں کام آئے، جو تجربات ہوئے، اس سب نے ان کی زندگی پر بہت اثرات مرتب کیے ہیں. وہ کہتے ہیں خاندانی تاریخ اور پھر 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں نے انہیں سیاست میں سرگرم کر دیا.
I care a lot about foreign affairs, about what, you know, the US government decides to do. I really do want
مجھے خارجہ امور سے دلچسپی ہے، امریکی حکومت کے فیصلوں سے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت فیصلے کرنے اور فوجی کاروائی کرنے سے پہلے دیگر معاشروں کی تاریخ پر بھی نظر رکھے. ڈین اچنوس ایک سرگرم ایشیائی امریکی ہیں. وہ کہتے ہیں
Between 2002 and 2012 there was a 60% increase in the number of Asian Americans who registered to vote. So
2002 اور 2012 کے درمیان ایسے ایشیائی امریکیوں کی تعداد میں 60% اضافہ ہوا جنہوں نے اپنے ووٹ کا اندراج کروایا، اور یہ اضافہ صرف کیلیفورنیا یا نیو یارک میں نہیں بلکہ جنوب اور وسط مغرب میں بھی ہوا. اور جہاں مقابلہ سخت ہے وہاں ایشیائی امریکیوں کے ووٹ اہمیت رکھتے ہیں. ایشیا سے نقل وطن کر کے آنے والے لوگوں میں مختلف معاشرت، زبان اور مذہب کے لوگ شامل ہیں، چنانچہ یہی تنوع ان کی سیاسی وابستگی میں بھی نظر آتا ہے. مگر ترا کہتے ہیں کہ کسی سیاسی پارٹی نے ایشیائی امریکیوں تک رسائی کی کوشش ہی نہیں کی، جس کی ایک وجہ زبان کا فرق بھی ہے. فی الوقت یہ کام ایشیائی امریکی شہری حقوق کی تنظیموں کو سونپ دیا گیا ہے. اس صدارتی انتخاب میں ترا کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر امیدوار کیسے ترک وطن اور یکساں آمدنی کے مسائل سے نمٹتا ہے. تاہم فی الوقت ان کا ارادہ ڈیموکریٹک برنی سینڈرز کو ووٹ دینے کا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ اپنی کوششوں کو بڑھاتے ہوئے بھوک بغیر چلے ہوئے اسلحے اور میکونگ کی ٹیکنالوجی تک رسائی سمیت لاؤس کے مسائل کے حل میں مدد کر رہا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کے روز وینٹین کے دورے کے دوران ایک ابتدائی خاکہ پیش کیا. انہوں نے شام سے متعلق بات چیت سمیت ایشیا سے باہر درپیش مسائل سے متعلق بھی بات کی. انہوں نے وزیر اعظم تھانگ سنگھ تھماوانگ اور وزیر خارجہ تھانگ لون سیسولیت سمیت اعلی حکام سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کی. اقوام متحدہ کے شام کے لیے نمائندے نے کہا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ جمعے کے روز جنیوا میں شام کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت کا آغاز ہو جائے گا. مسٹر اسٹیفن دی مستورا نے کہا کہ وہ منگل کے روز بات چیت میں شرکت کے لیے دعوت نامے ارسال کر دیں گے. تاہم انہوں نے یہ تفصیلات نہیں بتائیں کہ کس کس کو بلایا جا رہا ہے. کیمرون کے شمالی قصبے میں پیر کے روز متعدد خودکش بم حملے ہوئے ہیں، جن میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. مقامی حکام کے مطابق نائجیریا اور کیمرون کے سرحدی قصبے بودو میں 4 بمباروں نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. یہ وہ علاقہ ہے جو اکثر و بیشتر بوکو حرام کی عسکریت پسندوں کے حملوں کی زد میں رہتا ہے. رائٹرز خبر رساں ادارے کے نمائندوں کے مطابق 2 بمباروں نے قصبے کی مرکزی مارکیٹ میں اور باقی 2 نے مرکزی داخلی اور خارجی راستے میں خود کو اڑایا. تاحال کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم بوکو حرام پر شک ظاہر کیا جا رہا ہے. شام اور عراق میں سرگرم انتہا پسند تنظیم داعش نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں بظاہر 9 عسکریت پسندوں کو دکھایا گیا ہے جو پیرس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں اور شام اور عراق میں قیدیوں کے سرقلم کرنے میں مبینہ طور پر ملوث تھے. ویڈیو میں گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے کچھ مناظر دکھاتے ہوئے ان افراد کو شیر قرار دیا گیا جنہوں نے فرانس کو جھکنے پر مجبور کیا. اس ویڈیو میں وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو بھی دکھایا گیا ہے اور متنبع کیا گیا ہے کہ کافر ہماری تلواروں کا نشانہ بنیں گے. یورپین یونین پولیس نے پیر کے روز ایک رپورٹ میں کہا ہے گزشتہ برس پیرس پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد ممکنہ طور پر داعش اور دوسرے عسکریت پسند یورپ میں بڑے پیمانے پر حملے کر سکتے ہیں. یوروپول کے مطابق یورپ گزشتہ 10 برسوں سے دہشت گردوں کی دھمکیوں کی زد میں ہے. پیر کروز مصر میں لمبے عرصے تک اقتدار میں رہنے والے سابق صدر حسنی مبارک کے خلاف شروع ہونے والے احتجاج کے 5 برس مکمل ہو گئے، جس نے مشرق وسطی میں انقلاب کی ایک نئی لہر کا آغاز کیا تھا اور جس کے نتیجے میں حسنی مبارک 30 برس بعد اقتدار میں رہنے کے بعد اپنے عہدے سے ہٹنے پر مجبور ہو گئے تھے. موجودہ صدر عبدالفتح السیسی نے اتوار کے روز انقلاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ایک نئے مصر کو جنم دیا. ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے کہا ہے کہ ان کے ملک کا دہشت گردی کے خلاف نیا قانون داعش کے خطرے کے خلاف ایک انتہائی اہم ہتھیار ہے۔ مسٹر نجیب نے دہشت گردی کے خلاف کوالالمپور میں شروع ہونے والی دو روزہ عالمی کانفرنس کے آغاز پر پیر کے روز یہ بات چیت کی۔ اس نئے قانون کے خلاف انسانی حقوق کے گروپوں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی، جس میں پولیس بغیر سماعت اور مقدمے کے کسی بھی مشتبہ شخص کو حراست میں رکھ سکتی ہے۔ مسٹر نجیب نے کہا کہ وہ شہری آزادی کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ داعش کے ہوتے ہوئے شہری آزادی کیسے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری آزادیوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قوم کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ تائیوان میں غیر معمولی سردی کی لہر سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن کی اکثریت دارالحکومت تائپے اور نواحی علاقوں میں ہلاک ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں کئی افراد عمر رسیدہ تھے، جو اس وقت ہلاک ہوئے جب اتوار کو درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ امریکہ کے مشرقی علاقوں میں تاریخ کے بدترین سر طوفان میں سے ایک کی زد میں آنے کے بعد اب متاثرہ علاقوں میں برف ہٹانے اور صفائی کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ معمولات زندگی کے پوری طرح بحال ہونے میں مزید چند دن لگ سکتے ہیں۔ پیر کو امریکہ کے سرکاری امور بند رہے، لیکن انتہائی ضروری عملہ اپنے کام پر موجود رہا۔ واشنگٹن میں برف کی دبے سطح کو ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں زیر زمین ریلوے کے نظام کو محدود پیمانے پر بحال کر دیا گیا ہے، جبکہ تینوں ہوائی اڈوں سے فضائی سروس بھی بحال کر دی گئی۔ امریکہ کی شمال مغربی ریاست الاسکا میں شدید زلزلہ آیا ہے، جس کی شدت ریکٹر سکیل پر 7.1 ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ کئی ماہ سے امریکہ میں آئندہ صدر کے لیے مہم جاری ہے، جس میں ہر ایک ووٹروں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہی اس عہدے کے لیے سب سے موزوں شخص ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر سعادت خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں سعادت خان صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں سعادت خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ سعادت خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے، یا فرانس میں کتنا ہے، یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری سعادت خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے، وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا، تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ، وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو، پاکستان کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کونسل کے مقاصد میں شامل ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہر دم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
17 دسمبر کو لیبیا کی دو متحارب حکومتوں اور متعدد غیر جانبدار سیاسی شخصیتوں نے، جنہیں اقوام متحدہ کی سرپرستی حاصل تھی، لیبیا سے متعلق سیاسی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کے تحت لیبیا میں قومی مفاہمت کی ایک حکومت تشکیل پائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 23 دسمبر کو اتفاق رائے سے کونسل کی قرارداد 2259 منظور کی، جس میں قومی مصالحت کی نئی حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کیا گیا اور ایک واضح پیغام دیا گیا کہ یہ متحدہ حکومت لیبیا کی واحد جائز حکومت ہوگی۔ صدارتی کونسل جو نئی حکومت کی قیادت کرے گی، اس وقت سرگرمی سے نئی حکومت کی تشکیل میں مصروف ہے، اسے اقوام متحدہ کی حمایت حاصل ہے۔ آئی سی ایل اور دوسرے دہشت گرد گروپوں سے لیبیا کو درپیش خطرے سے نمٹنے کے لیے لیبیا کو ایک متحدہ حکومت کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ہفتوں میں داعش سے وابستہ عسکریت پسندوں نے لیبیا میں متعدد پرتشدد حملے کیے ہیں۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں انہوں نے سدرا کی تیل کی بندرگاہ اور راس لونوف کے قریبی شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اس دوران تیل کے متعدد ذخیروں کو آگ لگا دیا۔ 7 جنوری کو ایک خودکش بمبار نے کوسٹ گارڈ کیڈٹس کے ایک تربیتی کیمپ پر ایک ٹرک بم چڑھا دیا، جس سے کم از کم 65 لوگ مارے گئے۔ امریکہ سختی سے ان حملوں کی مذمت کرتا ہے اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ داعش سے منسلک گروپوں سمیت تشدد پر آمادہ انتہا پسند پورے ملک میں لیبیا کے تمام لوگوں کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ تیل کے کنوؤں پر حملہ کر کے وہ ان کے وسائل کو خطرے سے دوچار کر رہے ہیں جو لیبیا کے عوام کی ملکیت ہیں، اور لیبیا کے تمام لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ آئندہ نسلوں کے لیے ان کا تحفظ کریں۔ یہ واقعات لیبیا کے نئے قائدین کے لیے اس بات کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں کہ وہ لیبیا کے سیاسی معاہدے کی روشنی میں قومی مفاہمت کی حکومت کو عملی شکل دیں۔ ملک کو درپیش انسانی ہمدردی کے مسائل اور معیشت اور سیکیورٹی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ سائنسدان برسوں سے گرین لینڈ میں برف کی اس تہہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو 1.7 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے اور دنیا میں انٹارکٹیکا کے بعد برف کی دوسری بڑی تہہ ہے۔ سائنسدان یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گرین لینڈ میں یہ برف کتنی تیزی سے پگھل رہی ہے اور پانی کہاں جا رہا ہے۔ اس کے لیے سائنسدان سیل کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس جانور کی کمر پر ایک انتہائی جدید آلہ لگا کر گرین لینڈ کی برف کے نیچے اسے غوطہ لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے جو 500 میٹر نیچے تک جاتا ہے، اور اس کے ساتھ لگے آلات پانی کا درجہ حرارت اور اس کا کھاری پن ریکارڈ کرتے ہیں۔ پھر پانی سے باہر یہ اعداد و شمار ایک سیٹلائٹ کے ذریعے نیو یارک یونیورسٹی کی چھت کے اوپر ایک موسمی مرکز یا ویدر اسٹیشن کو بھیجے جاتے ہیں۔ نیو یارک یونیورسٹی کے ڈیوڈ اولنڈ کہتے ہیں،
The reason that people are so interested in the water temperature at depth near these glaciers is because the water is basically either cool at the freezing point۔
ان گلیشیئرز کے قریب گہرائی میں پانی کا درجہ حرارت معلوم کرنے میں لوگوں کی دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر پانی یا تو اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نقطۂ انجماد تک پہنچتا ہے، یا نقطۂ انجماد سے کئی درجے گرم ہوتا ہے۔ اگر پانی ٹھنڈا ہو تو برف اس کی سطح پر بڑھتی جائے گی، لیکن اگر کئی درجے گرم ہو تو وہ مسلسل پگھلتی جائے گی اور یوں سمندر کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو جائے گا۔ روت مارٹرم ہالینڈ کے موسمیات کے انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
We have observations from satellites that show that the ice sheet in general is losing more ice every year than it is gaining. It is not in
satellites کے ذریعے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ عام طور پر برف کی تہہ میں اضافے سے زیادہ اس میں ہر سال کمی ہو رہی ہے۔ وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ اس میں اضافہ ہو، بلکہ اس کی حالت ایسی ہے کہ یہ بتدریج سکڑتی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ سیل پر لگے آلات کا کیا ہوگا، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ آلات گوند سے جڑے گئے ہیں اور ایک سال بعد یہ خود بخود الگ ہو جائیں گے اور جانور کو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ سائنسدانوں کے مطابق سن 1840 سے اب تک گرین لینڈ میں برف کی تہہ میں 60% کمی ہوئی ہے، اور زیادہ تر کمی گزشتہ 10 برسوں میں ہوئی ہے، اور آئندہ 100 برس میں اس کا 10واں حصہ بھی مزید پگھل گیا تو بے شمار شہر اور دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سمندر کی سطح بلند ہونے کے باعث مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سائنسدان چاہتے ہیں کہ ان اعداد و شمار کو اتنا عام کیا جائے کہ انسان خود اپنی حفاظت کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں پر توجہ دینے پر مجبور ہو جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر, پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے زبیر الطیب. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.